الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
On the day when that wealth will be heated in the fire of hell, and with it will be branded their foreheads, their flanks, and their backs, and it will be said unto them, This is the treasure which you hoarded for yourselves. Now taste of what you used to hoard.
Muhtaram Samine Kiram aur Islami Khawateen Tamam Tarif Hamd o Sana Paaki aur Badai پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم اور رازق بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اس آیت کریمہ کا تعلق اسلام کا تیسرا فریضہ جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں اسے نہ ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کے پاس کیا سزا ہے اس کا ذکر کیا گیا ویسے ایک جمعہ پہلے یعنی گزشتہ نہیں پیوستہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے باتیں کی گئی تھیں لیکن وہ جو باتیں تھیں وہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کا مقصد تھا آج جو ہے زکوٰۃ کے معنی اور زکوٰۃ کن کن مالوں میں نکالنا ہے اور کن کو دینا ہے اور نہ دینے سے کیا وعیدیں ہیں سب سے پہلے لفظ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا فریضہ ہے کلمے کی گواہی کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتا ہے پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض نماز اور زکوٰۃ کو قرآن کریم میں 30 مقامات پر یکساں بیان کیے گئے جن میں سے اکثر آیتیں مدنی ہیں اسی فریضے کے لیے قرآن کریم ایک دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے جس کو صدقہ کہا جاتا ہے اور وہ قرآن کریم میں 12 مقامات پہ آئیں۔ اردو میں ہم اور آپ زکوٰۃ جسے کہتے ہیں تو وہ تو صرف زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں صدقہ خیرات الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عربی میں صدقہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یتیم و مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فقراء یتیم و مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لفظ اطعام کا لفظ بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ بہرکیف زکوٰۃ عربی میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بڑھوتری کے لیے، زیادتی کے لیے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ زرع، اگر کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس سال کھیتوں میں فصل یا باغات میں فصل بہت زیادہ آئے، یعنی بڑھوتری کے لیے، نمو کے معنی میں۔ دوسرا زکوٰۃ کا لفظ جو ہے انسان کی اصلاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تزکیے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ فلان، فلاں آدمی نیک بن گیا، صالح بن گیا، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب شرعی اصول میں زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی صاحب مال اس کے مال جو ہے سال ہو جائے، نصاب کے برابر ہو، اور اس کے بعد جو مال نکالتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ دو کام کرتا ہے، ایک تو جو اس مال سے زکوٰۃ نکال دیا گیا اس مال کو پاک کر دیا، اور دوسرا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنا نکالنے سے کم ہو گیا، کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی مال میں اللہ تبارک و تعالی بڑھوتری عطا فرماتے، زیادتی عطا فرماتے۔ تو ایک معنی پاک کرنے کے بھی ہیں، دوسرا معنی اس کے بڑھانے کے بھی ہیں۔ آپ قرآن کریم میں تو یہ آیتیں آپ نے سنی کہ نماز کے ساتھ اتنی جگہ، صدقہ کے ساتھ اتنی جگہ ہے۔ قرآن کے علاوہ احادیث میں آپ دیکھیں گے تو ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الایمان کے بعد کتاب الصلاۃ اور اس کے بعد کتاب الزکات آتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا چیپٹر ہوتا ہے۔ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو اکثر فقہاء کرام نے ان کے اوپر بڑی محنتیں کی ہیں، اور بہت سے اس کے طور طریقے، اس کے حالات پر کن کن طریقوں سے اس کو لاگو کرنا ہے، فقہاء کرام نے بھی ان کے اوپر بڑی محنتیں کی ہیں۔ گویا ہر دور میں اس چیز کے اوپر محنت کی گئی ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو عبادات ہیں ان میں سے مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر بدنی عبادت اور مالی عبادت بھی رکھی۔ تو مالی عبادت بھی انسان کو اندرونی طور پہ پاک کرتا ہے، اور بدنی عبادت انسان کو ظاہری طور پہ پاک کرتا ہے، کیونکہ بدنی عبادت بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی غذا اور اس کا جسم پاک مال سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مثال بیان کرتے کہ ایک آدمی اپنا سب کچھ لٹا لیا، کھو گیا کہیں، اور بیچارگی اور پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی پریشانی، اس کی بیچارگی، اس کی کمائیگی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو بھی اس کے اوپر بہت رحم آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں کہ اس کا جسم ناپاک مال سے پلا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں جس میں زیادہ روزی کے تعلق سے آیتیں ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بار بار مومنوں کو کہے ہیں کہ تم پاک مال کھاؤ، حلال روزی استعمال کرو۔ آدمی کے پاس دولت کتنا ہو بھی ہو، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن کریم میں مال کو اپنی طرف نسبت کیے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بیت اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کا گھر، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مال اللہ اللہ کا مال ہے. تو گویا مال برا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دو چیزیں. قیامت کے دن انسان جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے گا آگے نہیں بڑھے گا. ان میں سے دو سوال انسان سے مال کے تعلق سے ہیں کہ تو نے اسے کہاں حاصل کیا, کہاں سے حاصل کیا, یعنی کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جب تک یہ جواب نہ دے گا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو بہرکیف مال برا نہیں بلکہ مال کا حصول اور اس کا خرچ, اس کو حاصل کرنا, اس کو کمانا اور اس کو خرچ کرنا, یہ اصل اللہ تعالیٰ نے رکھا. ورنہ آپ دیکھیں گے تو مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا. آخرت بھی بنا سکتا ہے مال کے ذریعے. تو گویا مال برا نہیں بلکہ اس کا حصول اور اس کا خرچ, اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں شریعت مصطفیٰ کے اندر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں تھا. آپ سورہ مریم کی آیتوں کو دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, میرے رب نے مجھے وصیت کیا, مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ کو ادا کروں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہر امت کے اوپر فرض ہوئی ہے, صرف امت محمدیہ کے اوپر نہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے تعلق سے احکام, فرائض, کن کو دینا ہے, کن سے لینا ہے اور نہ دینے کی کیا کیا وعیدیں ہیں, یہ اکثر آیتیں سورہ توبہ کے اندر ہیں. زکوٰۃ گرچہ کے مکے میں فرض ہو چکا تھا لیکن اس کے قواعد, اس کا طور طریقہ, اس کا نصاب مدینے میں فرض ہوا ہے. کیونکہ جو زکوٰۃ کی آیتیں ہیں ان میں سے کئی آیتیں مکی ہیں اور باقی آیتیں مدنی ہیں. لفظ زکوٰۃ بھی ملتا ہے اور لفظ صدقہ بھی ملتا ہے. تو لہذا زکوٰۃ روزے کے بعد فرض ہوئی ہے تو اس کے قواعد کے ساتھ, ورنہ مدینہ منورہ میں کے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں بھی زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا. صرف اس وقت خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا لیکن کتنا خرچ کرنا ہے, کس مال میں خرچ کرنا ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں فرض کیا. اب آئیے زکوٰۃ کن مالوں پر ہے. زکوٰۃ ان مال پر ہے جس میں بڑھوتری ہوتی ہے, جس میں بڑھتا ہے, جو مال بڑھتا ہے. اس قسم کے مال دیکھیں گے تو 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلے بات تجارت کا مال, بزنس جو مال ہم کرتے ہیں, کیپٹل, اس پر ہوتا ہے. دوسرا کیش ہے, پیسے ہیں, روپیہ پیسہ. تیسرا سونا چاندی. چوتھی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ جو زمین سے اور باغات سے حاصل ہوتے ہوں, جیسے آم کے, ناریل کے, جس نے پھل وغیرہ کے درخت ہیں ان سے جو پھل آتا ہے اس پر بھی. قرآن کریم نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, کہ جس دن آپ یہ باغ سے یا زمین سے پھل یا پیداوار حاصل کریں اسی دن زکوٰۃ. لیکن تجارت کے مال پر, روپیے پیسے پر, سونا چاندی پر سال میں 1 بار فرض ہے. لیکن زمین سے اور باغات سے جو پھل آئیں گے اور زمین سے جو پیداوار آئیں گے اگر وہ سال میں 2 بار آئیں تو 2 بار بھی زکوٰۃ دینا ہے. جس دن وہ ہماری طاقت میں آ جائیں گے, ہمارے قبضے میں آ جائیں گے, ہماری ملکیت میں آ جائے گی اسی دن زکوٰۃ. اور اگر کوئی آدمی 3 بار فصل اگاتا ہے تو اسے 3 بار بھی دینے پڑیں گے. اور اگر 1 ہی بار فصل آ رہا ہے یا 1 ہی بار پھل آ رہا ہے تو اس کو 1 ہی بار دینا پڑے گا. خاص کر ہم اور آپ شہر کے لوگوں کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ ہے روپیہ پیسہ, سونا چاندی اور تجارت کا مال. ایک اور چیز جو زکوٰۃ ہے وہ جانوروں کی ہے, یعنی اونٹ, گائے, بھینس, بکریاں جو پالتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تعلق رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں, اگر کوئی ہو تو پرسنل سوال کر کے بھی بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جو عام چیزیں ہیں جس کو سب کو سابقہ پڑتا ہے اور زیادہ سابقہ آج کے دور میں جو ہے یہ تین چیزیں، تجارت کا مال، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نصاب بنائے. نصاب کہتے ہیں مقدار کو، یعنی اتنا روپیہ ہو یا اتنے روپیے کا سونا چاندی ہو یا اتنے روپیے کا کسی کے پاس تجارت کا مال ہو تو اس کو زکات نکالنا. قرآن کریم نے سونا چاندی کو نصاب بنایا اس لیے کہ ہر حالات میں کرنسی کے نوٹ اور اس کا ویلو بدلتا رہتا ہے. سونا چاندی کا نصاب ایک ہی ہے، گرچہ کہ اس کی قیمت بدلتی ہے. پرانے زمانے میں سونا چاندی ہی ویلو ہوتا تھا، آج بھی اس کا روپیوں کا ویلو، کرنسی کے نوٹ کا ویلو ہم جو ہے سونا چاندی سے ہی نکالتے ہیں، پوری دنیا وہی نکالتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کہا والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، کنز بناتے یعنی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو لہذا اصل ویلو، اصل قیمت سونا چاندی. پرانے زمانے میں سونا چاندی کی قیمتوں میں، گولڈ اینڈ سلور میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن آج زمین و آسمان کا فرق. تو علماء اس میں بھی اختلاف کیے ہیں کہ کس کو ویلو بنایا جائے، چاندی کی قیمت کو یا سونا کی. اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کا ایک مقدار نکال کر زکات دی جائے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ ماحول کو دیکھ کر اگر غربت زیادہ ہو رہی ہے معاشرے میں تو چاندی کا نصاب بنایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، زیادہ سے زیادہ غریبی اور فقیری محتاجی جو ہے دور ہو. تو بہر کیف جس کو بھی آپ نصاب بنائیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، تو علماء فقہا لکھتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر زکات نکالنا پڑے گا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس تین مال الگ الگ ہیں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور تجارت کا مال، تو ان تینوں کو ملانے سے بھی اگر نصاب بنے گا تب بھی اس کو زکات نکالنا چاہیے. عام طور پر لوگ سونے کے نصاب کے قائل ہیں کہ جس آدمی کے پاس 85 گرام 85 گرام گولڈ ہو یا اس کی قیمت ہو یا اس کے برابر اس کے پاس کیپیٹل ہو، تجارت کا مال ہو، سرمایہ ہو، تو اس کو زکات فرض ہو جاتا ہے. ایک سال ہونے کے بعد اس میں سے 2.5% اس کو نکالنا ہے. لیکن ایک آدمی سال کے شروع میں جو تجارت کیا اس وقت اس کے پاس پیسے کم تھے، سال کے بیچ میں زیادہ آ گئے، سال کے آخر میں پھر کم ہو گیا، تو اب وہ کس کا اندازہ لگائے گا؟ اندازہ سال کے آخر کا لگائے گا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو سال میں بہت زیادہ تھا، بیچ میں کم ہو گیا، سال کے آخر میں اور بھی زیادہ پیسے آ گئے، تو اس کو کس کا حساب لگائے گا؟ تب بھی سال کے آخر کا لگائے گا. یہ نہیں کہ سال کے آخر میں اسے بہت زیادہ پیسے آ گئے تو وہ کہے گا کہ نہیں ابھی تو اس کا سال نہیں ہوا ہے، اس کا ہم آئندہ سال دیں گے. نہیں، بلکہ اس کا بھی سال ہوتے ہی اس کا حساب لگائے گا. پھر عام طور پر، اور الحمدللہ مسلمان خاص کر زکات کے لیے رمضان کا انتخاب کرتے ہیں، ہاں اسلامی مہینوں کا انتخاب کرنا پڑے گا. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ زکات اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا حساب ہونا چاہیے. یہ جو انگریزی مہینے ہیں یا انگریزی سال ہیں اس کا حساب نہیں، عربی مہینوں کا ہونا چاہیے. تو بہتر ہے آدمی کہ زکات رمضان میں نکالے. آدمی سال ہونے سے پہلے بھی زکات نکال سکتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے اور رمضان میں زکات نکال دیا، لیکن شوال اور ذیقعدہ میں اس کا رشتہ دار یا اس کا پڑوسی یا کوئی غریب و مسکین و یتیم فقرا یا ضرورت مند مسافر یا مؤلفت القلوب آ گیا، تو آدمی کیا کرے گا؟ کیا اس کو کہے گا کہ نہیں پھر تم رمضان میں ہی آؤ اس لیے کہ ہم رمضان میں زکات نکالتے ہیں؟ نہیں، آدمی اس میں سے زکات دے دے اور حساب میں رکھے، سال کے آخر میں جو اس کا زکات جتنا نکلتا ہے، زکات نکالنے کے بعد اس میں سے یہ چیزیں نکال سکتا ہے. ایک آدمی ہے جس کا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار میں لین دین ہوتے ہیں، کبھی ان کے پاس دوسرے کا مال ہوتا ہے، کبھی ان کا مال دوسرے کے پاس ہوتا ہے، کبھی ان کے پاس کسی کا رقم ہوتا ہے، کبھی ان کا رقم دوسرے کے پاس ہوتا ہے. تو سال کے آخر میں یہ دیکھے گا کہ مجھے کتنا دوسروں کو دینا ہے اس کو نکال دے گا, اور اس کو کتنا آنا ہے اس کو اس میں ایڈ کر لے گا. پھر آخر میں جتنا اس کو بچے گا اس کے گھر کا خرچ وغیرہ سب نکال کر اس کو زکات دینا پڑے گا. تجارت کے مالوں میں یہ بھی وہ چیز داخل ہے کہ گاڑیاں کرایوں کو چلتی ہوں, گھر کرایے کو چلتے ہوں, فیکٹری وغیرہ کرایے کو چلتی ہوں, تو فیکٹری میں کتنا ہو بڑا مشین ہو اس پر زکات نہیں, زم گھر کتنا ہو بڑا ہو اس پر زکات نہیں ہے, گاڑیاں کتنا ہو اس پر زکات نہیں, بلکہ اس سے جو انکم ہے, جو کرایہ آ رہا ہے, جو رینٹ آ رہا ہے, اس کے اوپر اس کو زکات دینا پڑے گا. یہ اللہ تبار و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی سہولتیں ہیں. لیکن اگر کوئی گھر یا کوئی زمین آدمی مال تجارت کے لیے رکھا ہے کہ پیسہ نہ رکھنے کے بجائے اس نے زمین خرید کے چھوڑ دیا, گاڑیاں خرید کے چھوڑ دی, یا کوئی بلڈنگ خرید کے چھوڑ دیا ہے, تو اس کے پورے ویلو پہ اس کو زکات دینا پڑے گا. اس لیے کہ وہ آدمی پیسہ اپنے پاس نہ رکھ کر زمین میں لگا دیا یا گھر میں لگا دیا ہے. شرط یہ کہ وہ گھر اس کے استعمال کے لیے نہ ہو. استعمال کی جتنی چیزیں ہیں اس پر زکات نہیں, خواہ وہ استعمال کا گھر ہو, استعمال کے لیے گاڑی ہو, استعمال کے لیے برتن ہو, فرنیچر ہو, کپڑے ہو. ہاں, کچھ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اس نیت سے سونے چاندی کے برتن خرید کے گھر میں رکھ لے کہ میرے پاس پیسہ رہے گا تو زکات دینا پڑے گا, اسے اچھا ہے کہ یہ خرید کے رکھ لے, تو نہیں, اس پر زکات دینا پڑے گا اسے. اگر وہ سونے چاندی کے برتن ہیں تو اس پر زکات دینا پڑے گا اس کو. یہ جو ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے. تو بہر کیف زکات ان مالوں پر ادا کرنا ہے, تجارت کے مال پر, روپیے پیسے پر, اور سونا چاندی پر. اس کے علاوہ جو زکات ہے وہ کھیت باغات اور جانوروں پر, لیکن عام طور پر انہی چیزوں پہ زکات. زکات کن کو دینا ہے؟ زکات آٹھ لوگوں کو دینا ہے, آٹھ قسم کے لوگوں کو. اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ زکات فقراء مساکین اور کسی کا دل جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہو, کوئی کافر ہے یا اسلام دشمن ہے, لیکن اگر اس کو مالی مدد کی جائے اور اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. عاملین جو زکات وصولتے ہیں, ایسے لوگوں کی تنخواہیں. مسکین, فقراء مسکین, مؤلفۃ القلوب, عاملین اور مسافر, اور اسی طریقے سے قرض دار, اگر کوئی آدمی قرض دار ہو جائے ان کو. یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کے اوپر علماء نے بہت سی بحثیں کی کہ فی سبیل اللہ میں کیا کیا ہے. فی سبیل اللہ کا اصل مقصد اسلام کی اشاعت ہے. اب وہ اسلام کی اشاعت جس طریقے سے کی جائے, اسلام کو جس طریقے سے پھیلایا جائے, عام طور پر یہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جہاد وہ جو کسی زمین کے لیے نہیں, کسی ملک کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو, اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ اسلام. بہر کیف زکات دینا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیجے, تو آپ نے اسلام کی ساری چیزیں بتلائیں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تو خذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم, کہ تم ان کے مالوں میں سے زکات لو اور صاحب مال سے لے کر صاحب ضرورت مند کو عطا کر دو. یہ چیز جو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بھی اصول بتلایا کہ تم ان کے مالوں میں سے زکات لو تاکہ وہ ان کے مال کو پاک کر دے اور ان کے مال کو میں بڑھوتری بھی عطا فرمائے. پھر جن کو یہ دیا جائے وہ ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرے. یہ بھی اسلام سکھاتا ہے کہ ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے, زیادتی عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے. یہ چیز بھی اسلام طریقہ سکھلاتا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے, ان کا شکریہ ادا کیا جائے. اب اگر کوئی آدمی صاحب مال ہوتے ہوئے زکات نہیں دیتا ہے تو اس کی بہت سی وعیدیں, ان میں سے میں نے جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں اینٹ کی شکل دی جائے گی, اور اس اینٹ کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے سب سے پہلے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا. کیونکہ انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی پیشانی پہ گزرتی ہے, پھر اس کے بعد جب زیادہ اس کا اصرار کیا جاتا ہے تو آدمی اپنا پہلو گھما لیتا ہے, تو لہذا دوبارہ اس کے پہلو کو داغے جائیں گے. پھر آدمی جب اصرار کیا جاتا ہے تو پیٹ گھما کے چل دیتا ہے تو اس کے پیٹ کو جاگا جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اس کی پیشانی, اس کے بغل اور اس کے پیٹ کو داغا جائے گا. اور وہ مال بار بار کہے گا یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم سینت سینت کر رکھتے تھے, آج تم خود اپنے مال کا عذاب چکھو. بخاری شریف کی حدیث پہلی جلد میں اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستل لہ یوم القیامہ, کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک مثال بنائی جائے گی, ایک جو ہے نمونہ بنایا جائے گا, جیسا کہ ہم نے کہا کہ اینٹ کی شکل دی جائے گی, اور یا کہ اس کو سانپ کی شکل دی جائے گی, اور وہ سانپ ایسا ہوگا جس کے دو ڈنک ہوں گے. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے سانپ اور کیسے کیسے زہریلے ہوتے ہیں. یہ جہنم کا سانپ ہوگا, زمین کا نہیں, دنیا کا نہیں. وہاں جو ہے اس کو کہا جائے گا شجاعن اقرا لہ زبیبتان, کہ اس کے دو سونڈ ہوں گے اور وہ آ کے انسان کے گلے میں لپیٹ لے گا اور اس کی پیشانی اور پہلو اور پیٹ کے اوپر وہ اپنا ڈنک مارے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں, انا کنزک انا مالک, میں تیرا مال میں تیرا خزانہ ہوں, کوئی دوسرا عذاب نہیں. تو گویا کہ احادیث میں بھی ہو, قرآن کریم میں بھی ہو, زکات صاحب نصاب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا یہ بہت بڑا وعید. تو مال بیک وقت اچھا بھی ہے اور زکات ادا نہ کیا جائے تو برا ہے. دنیا میں بہت سے گناہ ہیں اور سب کی سزائیں الگ الگ ہیں, لیکن صرف دو گناہ کے سزا ایسے ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے, قبر میں بھی ملتا ہے, اور جہنم میں بھی ملے گا آخرت میں بھی. ایک ماں باپ کا نافرمان, اسے دنیا میں بھی عذاب ہے, قبر میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. دوسرا زکات نہ نکالنے والا, اسے دنیا میں بھی عذاب ہے, قبر میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کے مال میں ترقی نہیں ہوگی, نقصانات ہوں گے, خسارے ہوں گے, اور اگر یہ سب نہیں ہوا تو اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا. یہ دنیا کا عذاب. قبر کا عذاب جو ابھی میں نے حدیث پیش کی کہ اس کے قبر میں وہ سانپ, اس کا مال جو ہے سانپ کی شکل میں آئے گا. اور آخرت کا عذاب یہ ہوگا کہ اینٹ کی شکل اس کے سونے اور چاندی اور اس کے مال کو دے کر یہ عذاب. تو لہذا انسان اس مال کو اتنی محنت سے کمائے اور صرف 2.5%, کوئی زیادہ نہیں ہے, 2.5% اگر انسان اس میں سے نہیں نکالتا ہے تو اسی کا مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. کون انسان پسند کرے گا کہ زندگی بھر بھی محنت سے کماؤ اور موت کے بعد بھی آرام اور سکون نہ ملے, تو پھر انسان کو کیا فائدہ ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالی مال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے, ہم نے جو تم کو اللہ کا فضل دیا ہے, اس فضل میں سے, اللہ کے اس فضل میں سے تم غریب مسکین یتیم کا خیال رکھو. خود اس کے اوپر غور کیجئے, یہ آیت بھی سورہ آل عمران کی ہے جس میں اللہ تبارک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تم کو فضل کے طور پر دیا ہے. یاد رکھیے مال یہ اللہ کا فضل ہے. کیا آپ روزانہ نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی دھوپ میں چل چلاتی دھوپ ہے, بارش ہے, ٹھنڈی ہے, سردی ہے, گرمی ہے, رات دن محنت کرتا ہے لیکن اس کی مزدوری بالکل مختصر ہوتی ہے, جبکہ ایک آدمی اے سی میں آرام سے بیٹھ کر صرف چیک کے اوپر دستخط کرتا ہے اس کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کو بغیر محنت اور مزدوری کے اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا ہے, اور یہ رات دن محنت کرتے کرتے اس کی عمر بوڑھی ہو جاتی ہے, اولاد سب کچھ ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کو کوئی نہیں ہوتی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یاد سوچ کر دیکھیے, اگر اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے کہ اس کو وہاں لے جائے, اس کو یہاں لائے, اور دنیا میں رات دن ایسے ہوتے رہتے. تو جب اللہ تعالیٰ بغیر محنت مزدوری تکلیف اتنا نہیں جتنا کہ دوسرے انسان اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو نہ بھول, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہوا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سالبہ. وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ میرے مال اور اولاد میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا مت کرو، لیکن انہوں نے بار بار اصرار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا کہ تمہارے مال میں اللہ برکت دے. کائنات کے نبی دعا کریں اور مال میں برکت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے ان کے پاس چند بکریاں تھیں، اس کے بعد اور زیادہ ہوئیں، مدینے سے تھوڑا دور گئے، اور زیادہ ہوئیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور بھی مدینے سے دور ہو گئے. جب تک مدینے میں تھے پانچوں نماز کو آتے تھے، مدینے سے دور ہوئے صرف جمعہ کو آنا شروع کیے، جب زیادہ دور ہو گئے تو جمعہ بھی غائب ہو. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ صحابہ کہاں ہیں، نظر نہیں آتے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے پاس بکریاں یہ سب بہت زیادہ ہو چکی ہیں، جس میں بہت مصروف ہو چکے. ٹھیک، آخر سال ہوا، زکات لے کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زکات لینے، زکات والوں کو بھیجا جاتا، تب جب زکات والوں کا حکم ہے کہ زکات برابر برابر طریقے سے لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جیسا کہوں گا ویسا تم کو لینا پڑے گا. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زکات لینے سے واپس آئے. وہ واپس لے کر آئے زکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زکات نہیں دیا. حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آئے، آپ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول تیرا زکات نہیں لیے تو میں کون ہوتا ہوں تیرا زکات لینا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ دیے ہیں تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اس چیز کو نہ خرچ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال اور عبادت کو نہ قبول کرے، تو پھر دوسرا کون قبول کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جہاں ہم جتنے بہت سے اعمال کرتے ہیں، تو جو اللہ کے غریب بندے، نادار، مفلس، یتیم، ضرورت مند ہیں، ان کو دینا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے. جو جو ضرورت مند ادارے وہاں تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ نکالنے سے سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکل گیا. وہ مثال دیتے ہیں کہ کیا آپ کے اوپر کسی کا قرض ہو، آپ صرف قرض نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو دے دو؟ نہیں، بلکہ آپ باقاعدہ اس قرض دار کی پوری طریقے سے اس کے حوالے نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ آدمی آپ کا قرض پورا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ مال کی زکات اللہ کا قرض ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے تو تم اس کو نکال کے ضرورت مندوں کو، غیر ضرورت مندوں کو نہیں، ضرورت مندوں کو عطا فرما. جو ضرورت مند ہے ان کو دو، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں. بلکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دی گئی ہے کہ رشتہ داروں کو زکات، قریبی لوگوں کو ذکر ہو، اس کے بعد مسکین، یتیم، فقراء، مساکین، یہ سب پہلے یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان اور صاحب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح نماز اور دوسری عبادات کو ہم فریضہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، ویسا ہی اس کو بھی فریضہ سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر صاحب مال جب وہ اس فریضے پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے، ان کے مال کو پاک فرمائے. اللہ اس قوم کو ہر میدان میں، مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اتحاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. جو لوگ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی، خواہ وہ زمینی پریشانی، آسمانی مصیبتیں ہوں، زمینی مصیبتوں ہوں، یا جو ایمان کے، جان کے، مال کے، عزت و آبرو کے دشمن ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اور جو رمضان المبارک بہت جلد اپنے پوری فضیلتوں، برکتوں، عنایتوں، رحمتوں، کرم کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پورے پورے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مرد، عورت، بچے، بڑے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.